وهي لا أعضائهم أجمعين. سترہ دسمبر 1993 کا یہ درس جو درس نمبر 528 ہے اور جس کے بارے میں مسلسل یہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہ ماہ دسمبر کا آخری درس ہے اور انشاءاللہ دو ہفتوں کے وقفے کے بعد ماہ جنوری کے پہلے جمعے 7 جنوری ہے غالباً درس کا یہ سلسلہ ماہ شعبان کے تقریباً اواخر تک جاری رہے گا. اور یہ غالباً بہترین موقع بھی ہے کہ اس درد میں ناغا آ جائے. شاید اگر پہلے سے پروگرام نہ بھی ہوتا, جو ہر سال کا ایک پروگرام ہے, تب بھی اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے ہفتہ 10 دن کے لیے تمام دروس کی سرگرمیوں کو معطل کرنا پڑتا, بجز سیرت رسول کے اس درس کے کہ جس کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے گفتگو جاری رہ سکتی تھی. لیکن خیر وہ تو ویسے ہی جب میں پاکستان سے باہر جاؤں گا انشاءاللہ وہ سارے درس بند ہو جائیں گے. لیکن یہ جو میں نے کہا کہ اگر میرا باہر جانے کا ارادہ نہ بھی ہوتا تب بھی اس وقت مناسب یہی کہ کچھ عرصے کے لیے یہ وقفہ آ جائے, کیونکہ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک صورتحال اسی احتیاط پر عمل کرنے کی ہے جو صورتحال مرحوم مرجے کے انتقال کے فوراً بعد اسی گھنٹے میں پیدا ہوئی تھی. لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد اس مسئلے سے مطمئن نہیں ہوتی ہے اور ہر دوسرے اور تیسرے دن مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. جن کو اس وقت تک کی معلومات پر اطمینان ہو چکا ہے ان کا مسئلہ حل ہے. چنانچہ یہ اصرار بھی غلط ہے کہ فلاں صنف سے یہ نام آیا اور فلاں ادارے کی جانب سے وہ نام, تو آپ بھی یہ بتائیے کہ آپ کی معلومات کیا ہیں. لوگوں کے سوال کی میں اصلاح کر رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات تو ایسا غلط سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیے کہ عالم کون ہے, میں ہوں کون کہ یہ بتاؤں کہ عالم کون ہے. چنانچہ سوال کا مقصد یہی ہوتا ہوگا کہ آپ کی معلومات کیا ہے. کوئی معلومات نہیں, احتیاط کا محل اور ہمارے اعتبار سے احتیاط بھی اس وقت اتنی آسان تھی. اس احتیاط کے عالم میں ایک مہینہ بہت آرام سے گزارا جا سکتا ہے. البتہ اس احتیاط کے ساتھ اپنی شرعی ذمہ داری انفرادی طور پہ ادا کرنا آسان ہے, اجتماعی درد مشکل ہے. فی الحال کس مرضی کے مسئلے بتائے گئے گھر کے, اس کا ایک حل ہے کہ وہ تمام مراجع جن کی تکلیف اس وقت ممکن ہو سکتی, یعنی آغا حسین بروجردی کے مسئلے بھی آنے چاہیے اس لیے کہ ان کے بھی ایک آدھ مقلد دروس میں آ جاتے ہیں, آغا محسن الحکیم کے تو اچھے خاصے مسئلے آنا چاہیے کیونکہ وہ حضرات جو عمر میں 40 کے لگ بھگ ان کے لیے ان کے مسئلے, آغائے خوئی کے مسئلے بھی آنا چاہیے, امام خمینی کے مسئلے بھی آنا چاہیے, آغائے ذوالقعدانی کے مسئلے بھی آنا چاہیے. دو چار بچوں نے اسی ایک ہفتے میں ہوش سنبھالا تو آغائے عراقی کے مسئلے بھی آنا چاہیے, آغائے سیستانی کے مسئلے بھی آنا چاہیے, آغائے روحانی کے مسئلے بھی آنا چاہیے. اور میرے اس درس میں تو نہیں, لیکن رضویہ کے درس میں ایک مقلد آغائے ناصر مکارم شیرازی کے ہیں, تو ان کے بھی مسئلے آ جانا چاہیے. کتابی اعتبار سے یا تھیوری کے اعتبار سے تو کوئی مشکل نہیں. یہاں پہلے دو مرگے کے مسئلے ہوتے تھے, 12 کے مسئلے بیان ہو سکتے ہیں. اور اگر ہماری قوم مزید کچھ بزرگوں میں درس میں شریک ہونے کا شوق ہوا تو آغائے ابو الحسن اصفہانی اور آغائے نائی کے مسئلے بھی آ جانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حل بہت آسان ہے تھیوری کے اعتبار سے, یہ عملی طور پہ یہ تقریباً ناممکن. کتاب اگر لکھی جا رہی ہو پھر بھی یہ ممکن, یہ ہر مسئلہ اس کے نیچے 8 اس کے ممکنہ حل, یہ 10 ممکنہ حل. 10 کے اندر یہاں سارا دار و مدار صرف سننے کی طاقت پر ہوتا, اور وہ بھی ہفتے میں ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے, اکثر لوگ تو گھومتے ہوئے آتے ہیں, تو وہاں 8-9 مسائل, یہ تو غالباً اور زیادہ پریشان کرنے والا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کو بھی جو شوق میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, شوق الگ چیز ہے, ضروریات الگ چیز. نیند پوری نہیں ہوئی تو کتنا ہی شوق کیوں نہ ہو, بہرحال گھومنے تو لگے, پیاس لگ رہی ہے یا بھوک محسوس ہو رہی ہے تو کتنا ہی شوق کیوں نہ ہو. ایک حد کے بعد پھر انسان کی قوت ان تمام امور کے سلسلے میں جواب دی جاتی. جب امام فرمائے کہ بھوک و پیاس تو اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم میں کوڑے کھا کر اور آگ میں جل کر اور سانپ و بچھو کا نشانہ بن کے اہل جہنم کہیں گے کہ ہائے کھانا ہائے پانی, تو یہ درد تو بہرحال اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو شوق والے بھی ایک مرتبہ اتنے پریشان ہو جائیں گے. یہ مناسب یہی محسوس ہوتا کہ مسائل کے موضوع کو فی الحال بالکل بند کر دیا جائے. ہمارا وہ موضوع جو اس سال ہم نے بڑی باقاعدگی کے ساتھ شروع کیا, اور شاید 4 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہم ذرا سنجیدہ نظر آ رہے, وہ موضوع تو ہمارا ختم ہو گیا. اور مراجع کی تعداد ماضی کے حوالے سے اتنی زیادہ ہو گئی, باقی تمام دروس میں پھر بھی میں معاملے کو اس طرح سنبھال سکتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ تقریر سننے آتے ہیں, مسائل ان کو سنائے جاتے ہیں. سنا کہ اگر کبھی مسئلے نہ بھی آئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا فرق پڑ گیا. یہاں کے درس کا مزاج ہی اتنا بدل چکا کہ 30 منٹ مسائل کا وقت تھا جس نے آہستہ آہستہ 35 ہو 40 ہو 50 ہو 60 منٹ سے قبضہ کر لیا, تو یہاں بڑا مشکل ہو جاتا. چنانچہ آج کی حد تک, کیونکہ ایک ہی درس ہے, اب 2 ہفتے ویسے ہی وقفہ ہو رہا, اس پریکٹیکل پرابلم کی وجہ سے جو آپ نے سنا, مجھے مسائل کو بالکل ہی ٹچ نہیں کرنا. اور جیسا آپ نے سنا کہ اس کی وجہ واضح, ان لوگوں کے جن کے نزدیک یا جن کے پاس آنے والا مجمع کسی ایک مرجع پہ یکسوئی اختیار کر چکا ہو, ان علاقوں میں درد دینا پھر بھی آسان ہے کہ جیسے بھی لوگ تکلیف کریں, صحیح یا غلط ہمیں اس سے تعلق نہیں. ہمارا وظیفہ شرعی ہے کہ جن مراجع کے مقلد ہیں ہم ان کا مسئلہ بتائیں اگر معلوم. لیکن جہاں ابھی تک لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں, تو وہاں ہمیں بھی احتیاط کرنا پڑے گی. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مسائل بالکل بیان نہ ہو, یہ میں نے شروع میں کہہ دیا. اور اگر یہ درد آج آخری نہ ہوتا تو شاید اعلان آ جاتا کہ آج کا درد موصل ہے. اس 10 منٹ کی تمہیدی گفتگو آپ حضرات ایک مرتبہ پھر میرے موقف کو سمجھ چکے ہوں گے. تو ایک مسئلہ بار بار آ گیا کہ فی الحال مقام احتیاط, صرف ضمنی طور پر اس ایک مسئلے کو پھر یاد دلا دیا گیا کہ میں نے جان بوجھ کر جو مراجعے کی فہرست ابھی آپ کے سامنے گنوائی اس میں آغائے نامینی تک میں پہنچ گئے. کیونکہ آغائے سیستانی کے مسئلے کو نامکمل بیان کیا جا رہا, اس میں ہم بھی شامل ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر بیان کر دیا جاتا. تو آغائے سیستانی یا کوئی بھی مرجع ممکن ہی نہیں کہ کبھی کسی مرحوم مرجع کا نام لے کر اس کی تقریب کو معین کر, کہ یہ کہے کہ میرے نزدیک آغائے کوئی ہی کی تقریب پر باقی رہنا واجب. نہ آغائے سیستانی نے یہ کہا ہے, نہ ہی کوئی مرجع یہ کہہ سکتا. اگر کبھی کہے گا تو وہ بطور مسئلہ نہیں کہے گا, بطور گواہی کہے گا کہ میرا مسئلہ کچھ اور ہے. لیکن اب اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے گواہی مانگے تو میں گواہی دے دیتا ہوں, اور مستحب کے فتوے پہ عمل کیا جاتا ہے. اس کی گواہی ایک اہل خبرہ کے فرد ہونے کی بنا پہ مانی جاتی ہے, مرجع ہونے کی بنا پہ نہیں. یا یہی مسئلہ آیت اللہ عراقی کا ہے کہ اگر ان کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ امام خمینی کی تقریب کے باقی رہنا واجب, تو یہ فتویٰ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ایک معصوم کی ذات ایسی کہ قانون بنتے وقت نام شامل کیا جاتا, ورنہ باقی دنیا میں کہیں بھی کوئی قانون بنایا جائے قانون میں کہیں پہ کسی شخص کا نام نہیں آتا. اصولوں کی بات ہوتی ہے, وہ اصول جس شخص کے اوپر بھی پورے اترے. اور اسی اگر کہ سیاست میرا کبھی موضوع نہیں رہا, یہ دنیاوی سیاست ہے نہ وہ الہی سیاست ہے, مگر اسی جملے کی بنا پہ جو ابھی میں نے کہا, پوری دنیا تقریباً 198 یا 199 ممالک اس وقت تک آزاد ہو چکے ہیں. آزاد و شمار میں رد و بدل کی گنجائش ہے. پاکستان کا آئین کہا جاتا ہے کہ واحد آئین ہے کہ جس میں کسی آدمی کا نام شامل کر کے اس کے حوالے سے قانون بنایا گیا. مجھے بہت شور اٹھا, آٹھویں ترمیم اس میں نام شامل ہے, ورنہ کبھی نام شامل نہیں ہوتا. تو کوئی مرجع, چاہے وہ آغائے سیستانی ہو اور چاہے وہ آغائے عراقی, مرجع کا نام لے کے فتویٰ نہیں دے سکتا. چنانچہ آغائے سیستانی کا فتویٰ یہ نہیں کہ مرحوم آغائے کل کے باقی رہنا واجب, فتویٰ یہی کہ مرحوم کو اگر آپ زندہ سے زیادہ عالم سمجھتے تو آپ کے لیے اس کی تقریب سے باقی رہنا واجب, زندہ کو عالم سمجھتے ہیں تو اس کی تکلیف کیا جانا واجب. اور شک ہے کہ ان دونوں میں کون عالم ہے تو ان دونوں کے اقوال کو ملا کے اس میں چھوٹی احتیاط کرنا واجب. گھر کے آغائے سیستانی نے اختیار دے دیا, لیکن وہ پھر آغائے روحانی کا اپنا مسئلہ ہے, اس کو بھی میں نام لیے بغیر ضمناً واضح کر رہا ہوں. اور یہی مسئلہ جب تک کہ آغائے سیستانی اور روحانی میں سے کسی ایک کی عالمیت ثابت نہ ہو جائے, یہی مسئلہ ان افراد کا جنہوں نے ماضی میں آغائے خوئی سے پہلے ان مراجع کی تکلیف تھی جن کا علم مسلمان آغائے خوئی سے زیادہ تھا ان کے دور میں. لیکن اب وہ یہ کنفیوز ہو گئے کہ آغائے بروجردی اور آغائے حکیم اور آغائے خوئی کو ان کے ہر ایک کے اپنے انتقال کے وقت اگر اس کے علم کو دیکھیں تو کس کا علم زیادہ ہو. اب کوئی شک ہی نہیں کہ آغائے بروجردی اپنے انتقال کے وقت اس وقت جتنا خود کا علم آغائے خوئی کے پاس کا عالم ہے. آغائے محسن حکیم کا نام لینا اس لیے مشکل کہ بہرحال آغائے بروجردی کے زمانے میں آغائے حکیم کی تقریب برابر سے جاری تھی, لیکن کم از کم آغائے خوئی اور امام خمینی کے بارے میں تو کہا جا سکتا کہ ان کا علم 1961 میں مسلمان کم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 1989 یا 92 جب امام خمینی اور آغائے خوئی کا اس ترتیب سے انتقال, اس وقت ان کا علم تھا وہ 1961 کے آغائے بروجردی کے علم کے برابر تھا, کم تھا یا زیادہ تھا؟ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ یہ سب ایک ہی قرن کے, ورنہ علامہ ہندی جیسا نابغہ. لیکن آج کا ایک مشتہد اگر خالی علم کی مقدار کو دیکھا جائے تو یقیناً ان سے زیادہ, لیکن اسی وجہ سے زیادہ کہ اس عالم نے علامہ ہلی کے تمام علم کو حاصل کر کے اس کے بعد کے 600 سال کے علم کو بھی حاصل کر دیا. ورنہ زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے زمانے میں علامہ حلی جس منزل میں شاید آج کے بہت سے مراجی اس کے پاسنگ ہی نہیں. تو اب یہ جو ایک مسئلہ آ گیا اس نے اور پرابلم پیدا کر دی. لیکن ان سارے مسائل کو رکھیے ایک طرف, اگر وقت ملا آخر اور کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو تھوڑا بہت سرسری تذکرہ ہو جائے. ہمیں آج کے درس مسائل بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ کوئی نیا مسئلہ سامنے نہیں آیا, اور وہی احتیاط والے مسئلے کو بتاتے 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 آج کو چھٹا ساتواں موقع اس مجمع کے سامنے. جمعے کو یہاں یہی مسئلے بیان ہوئے, اتوار کو کھارا در میں مسئلے بیان ہوئے, منگل کو کھارا در میں مسئلے بیان ہوئے, بدھ کو نجف یاد میں مسئلے بیان ہوئے, کل بھی ایک جگہ آپ ہی میں سے بعض افراد کے سامنے, اور ایک ہی مسئلہ. اس لیے اس مسئلے کو ایک طرف رکھیں. آج ہمارے درس کو ہوا ویسے اس درس کے قانون کے اعتبار سے کچھ اور ہونا چاہیے, کیونکہ 3 رجب معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے. درس کے اپنے مزاج کے مطابق اگر درس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کسی کی شہادت ہو تو ہم پھر تفصیل میں نہیں جاتے. عام مسجدوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے, جہاں شب جمعہ کی مجلس ہے تو اس پورے ہفتے میں اگر کوئی ولادت تو شہادت آ رہی ہے اس مجلس کو عنوان بک ہو جاتا. ہمارے ہاں یہ طریقہ کار نہیں رہا, لیکن اگر خاص ولادت و شہادت کا دن تو کیا ہے اس وقت کے پرابلم میں ہم نہ بھی ہوتے تب بھی معصوم کا ذکر ضرور کرتی ہے. یہی سوچتے کہ ایک تو موجودہ حالات میں مسائل کا ذکر ممکن نہیں, اور پھر تاریخ بھی آج 3 بجے کی پڑ گئی ہے اس درس, کہ ویسے ہی ہمیں اس امام کا ذکر کرنا تھا اپنے اس درس کے دستور کے مطابق. اور پھر دیکھیے ساری مناسبتیں پروردگار جمع کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم, اور مجھے کیا کسی کو نہیں معلوم اس دنیا میں, تو معلوم ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی مرجے کی موت کا وقت پروردگار کس مصلحت کے تحت طے کرتا ہوں. لیکن عجیب بات یہ کہ جس مرجے کا انتقال ہوا اور اس انتقال کے فوراً بعد نئے مرجے کے حوالے سے جو لوگ ذرا پریشان نظر آ رہے ہیں, اس پریشانی کا بہت گہرا تعلق اس امام کی سیرت سے جس امام کی شہادت 2 روایتیں, ایک روایت کے مطابق پچھلا جمعہ, ایک روایت کے مطابق آج کا جمعہ. یعنی یہ دو تاریخیں آ رہی 25, 26 اور 27 جماعت الاسلام. روایت ہے کہ یا تو ان 3 میں سے کسی ایک تاریخ کو 10ویں امام شہید ہوئے یا 3 رجب. 25, 26 اور 27 جمعہ, ہفتہ اتوار اور آج کا جمعہ. 8 دن آمائے گل پائیدانی کے انتقال کو گزرے, جن میں سے 4 دن 10ویں امام کی شہادت کے بارے میں روایت پائی جاتی ہے, اور انتہائی گہرا تعلق 10ویں امام کی سیرت کا ہمارے آج کے مسئلے. یعنی اور کسی معصوم کی شہادت کی یہ تاریخ ہوتی تو شاید ان 2 موضوعات میں ربط پیدا نہ ہوتا. پھر ہم امام کا ذکر فقط اس لیے کرتے کہ ان کی شہادت کی تاریخ آ گئی. لیکن آج شہادت کی تاریخ کے علاوہ آج کے اس پرابلم کو اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھنا تو 10ویں امام ہی کا زمانہ اس کے لیے مناسب ترین اور بہترین زمانہ تھا. 3 رجب سن 254 ہجری, وہ تاریخ کہ جب ہمارے 10ویں امام اس دنیا محتس باللہ کے دیے ہوئے زہر کے نتیجے میں رخصت ہوئے, اور سامرہ 4 مشہور قبروں میں سے پہلی قبر بنائی گئی. جناب حکیمہ خاتون کا انتقال بھی بعد میں ہوا, جناب نرگس خاتون کا انتقال بھی بعد میں ہوا, 11ویں امام کی شہادت بھی بعد میں ہوئی. تو سامرہ میں جو 4 اہم قبریں سامرہ گویا اہل ایمان کے نزدیک آج آباد ہوا, چاہے متوکل عباسی یا معتصم نے اسے کبھی بھی آباد کیا ہو, 3 رجب سن 254 ہجری. اور اسی حوالے پہلے جو میرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ذرا سا تعارف امام کے ان حالات کا جس میں سن اور تاریخ اور نام اور کنیت کی بحث ہوتی, پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ 10ویں امام کی والدہ ہی کا نام سمانہ خاتون, تو کچھ عرصے کے لیے ہمارے یہاں بچیوں کے نام رکھے جانے لگے, لیکن وہ بھی کیونکہ بہت ہو گئے تھے اس لیے لوگ کسی اور تلاش میں نکلے. لیکن وہ دسویں امام کی تھی والدہ, دسویں امام کی شہادت کے سن میں اتفاق 254 ہے, تاریخ میں اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف صرف ایک ہفتے کا, 25 جماعت الثانی سے 3 رجب تک کوئی تاریخ نہیں. البتہ سن ولادت میں نمایاں اختلاف, 212 ہجری ہے یا 214, اور سن ولادت کے اختلاف سے صرف عمر میں بھی اختلاف ہوا. بعض علماء نے 214 ہجری کا سن تحریر کیا جو ہمارے یہاں کی کتابوں میں زیادہ پایا جاتا ہے, اس اعتبار سے تقریباً 40 سال کی عمر قرار پاتی ہے. بعض علماء نے 212 ہجری تو تقریباً 42 سال کی عمر قرار پاتی ہے. اور چونکہ یہ تو طے شدہ کہ نوے امام 220 ہجری میں شہید ہوئے, تو مدت امامت کا 34 سال ہونا, بلکہ 33 سال اور 7 مہینے, کیونکہ نوے امام آپ کو یاد ہوگا کہ ذی‌القعدہ میں آخری تاریخ کو نوے امام کی شہادت منائی جاتی ہے, 29 ذی‌القعدہ. اس میں بھی ایک اختلاف ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ذی‌القعدہ کی آخری تاریخ, اب پتہ نہیں اس سال یہ 29 کا مہینہ تھا یہ 30, 29 ذی‌القعدہ, تو 220 ہجری اور 254 ہجری, یہ تقریباً ذی‌القعدہ کیونکہ آخری مہینہ, تو یہ 7 مہینے بنتے ہیں 33 سال پر. اب اسی حوالے سے اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کی ایک اہمیت تو ہر بات کی ہے, لیکن اس کی اہمیت میرے موضوع سے. ہمارے دسویں امام کے مشہور لقب 3 ہیں, گرج ہمارے یہاں ایک ہی لقب نقی مشہور ہو گیا. عرب دنیا میں نقی اتنا مشہور نہیں ہے جتنا حاضی مشہور ہے, بالکل وہی نوے امام جیسی کیفیت کہ عام عربوں سے اگر آپ نقی پوچھیے نقی پوچھیے تو ذرا مشکل سے اتر ذہن جائے گا کہ آپ کس امام کی بات کر رہے ہیں, لیکن امام جواد و امام حاضی کہیے تو وہ فوراً سمجھ جائے. اور ہمارے یہاں اس کے برعکس دوسرے دو الفاظ مشہور ہوئے, بہرحال دونوں لقب معصوم کے, جواد و تقی ایک ہی امام, نقی اور حاضی ایک ہی امام. لیکن روایتوں میں یا محدثین کے پاس, یعنی راوی جو نقل کرتے وہ دسویں امام کا نہ تو حاضی والا لقب نقل کرتے ہیں نہ نقی والا. حدیث کے اندر جو عام طور پہ دسویں امام کا لقب آتا ہے وہ ماضی, میم علیف واضی ماضی, امام ماضی نے یہ ارشاد فرمایا. راویوں کے پاس دسویں امام کا مشہور نام یہی, اور یا یہ کام طریقہ کار ہے کنیت ابو الحسن, لیکن ابو الحسن نام کے چونکہ 4 معصوم ہمارے یہاں, اسی لیے ایک مزید امتیاز دینا پڑتا. دسویں امام چوتھے ابو الحسن ہے لیکن مشہور ہیں ابو الحسن ثالث کے نام سے, ابو الحسن اول 7 امام, ابو الحسن ثانی 8 امام, ابو الحسن ثالث 10 امام. اور پہچان یہی بن گئی کہ اول ثانی اور ثالث کی قید لگی ہو تو اس سے مراد 7 8 اور 10 امام, اور بغیر کسی قید کے خالی ابو الحسن کہا جائے تو مولا کائنات کی مشہور و معروف کنیت. تو جس کے اندر کوئی عدد نہ ہو وہ ابو الحسن لا محالہ مولا کائنات ہی ہو. اس طرح پہچان کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کبھی مستحدین کی زبان سے خالی لفظ علامہ آئے تو اس سے مراد کوئی قید نہ لگانے کا مطلب ہی علامہ کے لیے, اور 12 صدی تک کے مستحدین کی زبان سے اگر کبھی خالی لفظ شیخ آئے اس سے مراد خود بخود شیخ طوسی ہوں. تو اسی طرح اسلامی تاریخ اور احادیث میں کبھی خالی ابو الحسن آئے تو مولا, اور اگر عدد کے ساتھ آ جائے تو 7 8 اور 10 امام. یہ قسم کے امتیازات حدیث اور تاریخ پڑھتے وقت بہت ضروری. جیسے ایک بہت ہی مشہور جملہ ابو عبداللہ, امام مظلوم کی بھی کنیت ہے اور 6 امام کی, فقہ اور حدیث میں اگر کبھی آئے کہ قال ابو عبداللہ, ابو عبداللہ نے کہا, فقہ اور حدیث اس سے مراد 6 امام. سیرت تاریخ اور مسائل میں کبھی آئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا قال ابو عبداللہ اس سے مراد امام مظلوم. یہ ساری اصطلاحات کو سمجھے بغیر انسان اکثر پوری طریقے سے اپنی تاریخ اور اپنی احادیث پر عبور حاصل کر ہی نہیں سکتا. خلاصہ یہ کہ کنیت کے اعتبار سے ابوالحسن کنیت ہے, لیکن باقی تین معصوموں سے جدا کرنے کے لیے ابوالحسن الصالح, اور لقب کے اعتبار سے علماء میں ماضی, عرب دنیا میں حاضی, ہمارے یہاں نقی اور واقعیت کے اعتبار سے یہ تینوں کے تینوں لقب ہیں ہمارے دسویں امام کے. اب آئیے ایک اہم مقصد جو میرے اس موضوع سے متعلق ہے جس سے میں 15-20 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ معصومین سب سے کم عمر امام نویں امام ہے 25 سال کی عمر, اور اس کے بعد 11ویں امام ہے 28 سال کی عمر, اور عمر میں سب سے زیادہ چھٹے امام ہے 65 سال کی عمر. البتہ اس میں ہم امام زمانہ کو اس بحث میں نہیں لاتے جب زیادہ عمر کی بات ہو جائے, اور ان کے بعد سب سے زیادہ عمر رسول خدا اور مولا کائنات کی ہے 63-63 سال. تو کم عمری میں دو اور زیادہ عمر میں دو, لیکن یہ مسئلہ کہ امامت ملتے وقت سب سے کم عمر کون تھا, ذرا ذہن کے اعتبار سے یہ آتا ہے کہ جو سب سے کم عمر امام امامت ملتے وقت بھی اس کی عمر سب سے کم ہوگی, ایسا نہیں, اور مدت امامت سب سے زیادہ جس کی ذہن میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے زیادہ حیات دنیاوی دی اسی کی امامت کا ڈیوریشن بھی سب سے زیادہ ہو, وہاں بھی ایسا نہیں. سب سے زیادہ عمر چھٹے امام اور ان کے بعد مولا کائنات کی اماموں 65 اور 63, سب سے کم عمر نویں امام 25 سال اور 11ویں امام 28 سال. لیکن امامت ملتے وقت سب سے کم عمر امام ہمارے زمانے کا امام تھا 5 سال یا زیادہ سے زیادہ 6 سال, 255 ہجری میں ولادت ہے یا 254 یہ اختلاف, یا 4 سال 3 سال, بارہ ہر صورت میں سب سے کم. اور دوسرے سب سے کم عمر والے امام یعنی امامت کے وقت جن کی عمر سب سے کم وہ ہمارے دسویں امام, اگر 212 ہجری کو ولادت مانے تو 8 سال, اور کسی امام کو 8 سال میں امامت نہیں, اور اگر 214 کو مانے تو زیادہ معتبر تو صرف 6 سال, نویں امام کو 8 سال اور چند ماہ. تو مدت امامت یعنی امامت ملتے وقت سب سے کم عمر امام زمانہ کی, اور اس کے بعد ان کے دادا ہمارے دسویں امام آج جن کی شہادت کی تاریخ, یہ اگر عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹے امام نہیں, لیکن جب امامت مل رہی تھی سب سے کم سنی میں امامت ملی امام زمانہ کے بعد, اور پھر امامت کا عرصہ ہے تقریباً 34 سال. 4 امام ایسے جن کی امامت 33 سے 35 کے بیچ میں, سب سے زیادہ مدت امامت ہمارے 7ویں امام کی, جن کے بارے میں آپ تصور ہی یہ ساری زندگی قید میں رہے, لیکن ایسا نہیں, سب سے زیادہ مدت امامت ہمارے 7ویں امام کی ہے تقریباً 35 سال. لیکن 3 اور معصوم ایسے جو مہینوں کے فرق سے 7ویں امام کی امامت کے بعد آتے ہیں, ہمارے 6ویں امام 33 سال اور تقریباً 9 مہینے, 10ویں امام 33 سال اور 7 مہینے, اور پھر کربلا کا مظلوم بیٹا یعنی ہمارے 4ویں امام جو 34 سال اور 15 دن, اسی محرم میں شہادت, 10 محرم کو امامت شروع ہوئی تو 25 محرم کو امامت ختم. تو 7ویں امام 4ویں امام 6ویں امام 9ویں امام ان تینوں کی مدت امامت 33.5 سال سے زیادہ ہے 35 سال کے اندر, بالکل قریب قریب. تو طویل ترین مدت امامت میں ہمارے 10ویں امام کا نام آتا ہے, طویل ترین. تو 4 مدتیں مہینوں مہینوں کا فرق ہے, اس لیے اس میں تو بہت زیادہ یقین سے کچھ کہنا مشکل. اب میں آپ کو اس پرابلم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب 33 سال اور 7 مہینے کہا تو یقین کیوں نہیں, اس لیے نہیں کہ اس میں بھی مہینے 2 مہینے میں تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تاریخ, ولادت کے سن میں اختلاف نہ ہو, مہینوں میں اختلاف ہوتا, چھٹے امام کی شہادت کوئی 15 رجب کو مناتا ہے تو کوئی 15 شوال تو کوئی 25 شوال. اب یہ 3 مہینے کا فرق ہو گیا شہادت. بہنے ممکن ہے کہ ہم اگر چھٹے امام کی مدت امامت اپنے حساب سے 33 سال 9 مہینے کہہ رہے ہیں تو جو آپ کے یہاں کیلنڈر چلتا ہے خراسان والا اس کے اعتبار سے 15 رجب تو 33 سال 6 مہینے رہ گئے. 10ویں امام سے بھی 1 مہینے کا. تو یہ مہینوں کے اختلاف کو چھوڑ میری اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ اگر 10ویں امام کی عمر 41-42 سال لیکن 33 سال اس میں سے امامت میں گزرے اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے لگائے تو شاید 33 سال 42 سال آپ کام زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. چھٹے امام کی عمر 65 سال اس میں 33 سال امام. 10ویں امام کی تو 41 سال کی عمر میں 34 سال امامت. اب آئیے اس 34 سال کے 2 حصے اور دونوں حصوں کا تعلق ہمارے آج کے مسئلے سے. آغائے گلپائیگانی کے بعد ہماری قوم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے 10ویں امام جو 34 سال امامت کی 34 سال آخری 11 سال قید میں تھے اور پہلے 22 سال مدینے کے اندر مسند علمی کو سنبھالے ہوئے. 2/3 عمر آزادی میں 1/3 عمر قید. یہ بھی ہمارے علماء کے نزدیک ورنہ مکتوبی اور دیگر عام مورخین 19 سال قید کو لکھا تو صرف 14 سال آزادی کے. ان کے حساب سے تقریباً 45 اور 55 کا ریشو بن رہا اور اس میں بھی زیادہ قید والا. لیکن شیخ عباس قمی نے تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ 243 ہجری میں متوکل نے امام کو گرفتار کیا مدینے سے اور سامرہ بلوایا اور 254 میں وہاں شہادت ہوئی تو 11 سال قید. اور ادھر 220 میں امامت شروع ہوئی 243 تک وہ 22 سال اور چند نہیں آزاد. اگرچہ وہ آزادی لفظ کی حد تک ہے لیکن اس قید اس کے مقابلے میں آزاد اور آخری 11 سال قید. اور ایک عجیب بات ہمارے سامنے آتی تھی کہ چھٹے امام کی امامت تھی جب بنو عباس کو حکومت ملی. بنو عباس کا پہلا حکمران چھٹے امام کے زمانے میں اور 10ویں امام کی امامت جب شروع ہوئی تو 7واں حکمران چل رہا تھا. یعنی 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں امام. ادھر ہمارے 5 معصوم گزرے ادھر ان کے 7 حکمران گزرے. اور جب 6ویں امام شہید ہوئے تو 14واں حکمران چل رہا تھا 10ویں امام. یعنی کہاں کو 6ویں امام سے 10ویں امام تک 7 حکمران گزرے اور کہاں 10ویں امام کے زمانے بنو عباس کے اندر ایسا انتشار برپا ہو کہ ایک امام نے 7 ظالم حکمرانوں کا زمانہ دیکھا اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے اس کو قتل کیا اس نے اس کو قتل کیا اس نے اس کا قصبہ پلٹا. تو جو پہلے 7 خلیفہ حکومت ذرا مستحکم اس زمانے میں انتشار بہت زیادہ تھا. لیکن اس انتشار سے وہ فائدہ نہ ملے جو 6ویں امام کے زمانے میں فائدہ ملے. بہت توجہ سے سنیے گا یہ ساری باتیں. گر اس وقت آپ کا مسئلہ مجھے پتا ہے کہ مرجعیت لیکن بنیادیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے 6ویں امام کے زمانے میں کہا جاتا کہ شیعہ جعفری کہلائے مذہب شیعہ مذہب جعفریہ کہلائے کیونکہ حکمران آپس میں لڑنے لگے. جب حکمران آپس میں لڑنے لگے تو موقع مل جاتا ہے دوسروں کو اپنی تحریک آگے بڑھانے. 6ویں امام کے زمانے میں یہ بات صحیح. 10ویں امام کے زمانے میں کچھ صحیح لیکن اتنا فائدہ نہیں. وجہ کیا؟ یہ تاریخ پڑھنے سے پتا چلتا. 6ویں امام کے زمانے میں جو اختلاف ہو رہا وہ 2 دشمنوں کے درمیان بنو امیہ اور بنو عباس میں تلوار چل رہی ہے. وہ دونوں مخالف خاندان کے اور ایسے مخالف خاندان کہ جن میں زمانے قبل اسلام سے اختلاف چلا آ رہا. آپ کے علم میں ہوگا کہ بنو عباس اپنے آپ کو بنو ہاشم بکھیر کرتے ہیں اور بنو امیہ تو ہی بنو امیہ. اور یہاں تک شہرت ہے ان کے اختلاف کی کہ کہا جاتا ہے اگر کہ تاریخ سے ثابت نہیں کہ ان دونوں کے جد جو سگے بھائی سے پیدا ہو تو ایک کا جسم دوسرے کے جسم سے ایسا جڑا ہوا کہ تلوار سے کاٹ گیا تو کسی نے پیشین گوئی کی کہ مرتے دم تک دونوں کی اولاد میں تلوار چلے. اس سے اگر ایک خاصی بحث کی گنجائش ہے, لیکن یہ روایت اگر صحیح ہے تب بھی, اب بنائی گئی ہے تب بھی, اتنا دونوں میں اختلاف تھا کہ روایت بنائی گئی تو بن گئی. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ روایت بنائی جائے تو بن بھی جائے, یعنی لوگ قبول بھی کر دیں. وہ اختلاف فائدہ مند ہوا اسلام کے لیے. بس ایمان کہ اب کیونکہ دونوں الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا کی ہمدردیاں دو مخالف کہتے چلی. نتیجے میں تیسرے آدمی کو ہمیشہ اگر وہ سنجیدہ کام کرنا چاہے موقع مل جاتا. دسویں امام کے درمیان جو اختلاف ہوا, یعنی امام کے زمانے, وہ بنو عباس کے اپنے گھر کا اختلاف, باپ اور بیٹے کا, بھائی اور بھائی, اور تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اس قسم کے اختلاف میں جب دسویں امام کو بھی بنی ہاشم میں شامل سمجھا جاتا, بلکہ ہمارے اعتبار سے بنی ہاشم کا صحیح اختلاف تو دسویں امام ہی پر, وہ تو بلا وجہ اپنے آپ کو بنی ہاشم بنانے آئے, جبکہ امام کا تعلق تو اسی خاندان سے ہو گیا ان کے حساب سے. تو جب باپ اور بیٹے میں, بھائی اور بھائی میں جنگ ہو گئی, تو باپ اپنے بیٹے کے خلاف براہ راست جو کچھ نہیں کر سکتا وہ سارا ظلم دسویں امام پہ اتارا جاتا. یہ ہے تاریخ کے اندر کہ جی یہ بھی ہمارے خاندان کے ایک فرد ہیں اور خاندان کے درمیان تقسیم ڈلوا رہے. چنانچہ دسویں امام دیکھنے ویسے ہی زمانہ ملا جیسے چھٹے امام کو, مگر سمجھیے تو بالکل اس کے الٹ. آپس کے جھگڑوں عام طور پہ کسی تیسرے کو ڈھونڈا جاتا کہ یہ ساری چیز اس کے ساتھ ڈھونڈ لی جائے, لیکن اس کے باوجود دسویں امام کو ایک اہم ترین کام یہ انجام دینا کہ اپنے زمانے غیبت کی ساری تیاریاں کر لینا. پھر وہی بات جو آج کے درس کے شروع میں ہے کہ اگر آپ کتاب کھول کے پوچھیں اور تھیوری کا سوال کریں کہ غیبت کے امام کب سے شروع ہو, تو جواب ہوگا 260 ہجری, جب 11 امام شہید ہوئے. تاریخ پڑھے کہ عملاً کب سے شروع ہو گئی غیبت, تو جواب ہوگا 10 امام کے فوراً بعد. 11 امام کے حالات آپ آج کبھی عمل کو سنتے ہیں, 6 امامت کے ملے وہ پورے پہلے. ہاں یہ ضرور کہ ہر 2-3 مہینے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آتا جب عباسی خلیفہ 1-8 ہفتے کے لیے امام کو آزاد کرنے پہ مجبور ہوتا. 1-8 ہفتے بعد پھر قید, پھر 2-3-6 مہینے گزرے, پھر 4-5 دن کے لیے آزاد. مگر عملی طور پہ تو 6 سال قید ہیں, اور وہ جو 1-8 ہفتے کی آزادی ہوتی اگر آج کے دور میں ہوتی تو اس سے مومنین کو فائدہ ملتا. کیونکہ آج اگر کوئی آزاد ریڈیو, ٹیلی ویژن, اخبارات, فون, فیکس, منٹوں میں ساری دنیا میں خبر پہنچ جائے, لوگ آتے 4 میں ہی ملاقات کر. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ آج آزاد کیا ہے 8 کے, جب تک یہ خبر مدینے کے گرد و نواح میں ہی پہنچ, مدینے سے مکے کا راستہ 13 کا تھا. جو آج 3 میں طے کر لیا جاتا, گاڑی اچھی ہو, سڑک دہائی اچھی اور ڈرائیور اچھا. 13 میں تو مکے میں یہ خبر پہنچتی, مکے سے لوگ آ رہے ہیں, پتا چلا وہ تو پرانی خبر ہو گئی, امام پھر جیل. البتہ اس بار بار کی رہائی کا ایک فائدہ ضرور جو میرا آج کا موضوع, ایک فائدہ ہوا وہ میں بتا رہا ہوں. تو عملی طور پر تو غیبت دسویں امام کے بعد شروع ہونا, اگر تھیوری کے اعتبار سے, بک کے اعتبار سے غیبت شروع ہوئی 12 امام کی امامت, مگر مومنین کے لیے ایک طرح کی غیبت شروع ہو گئی 11. جب 10 امام, جب اسلام ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا کہ آنے والے زمانے کے لیے پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے, کہا کہ جو بغیر وصیت کے مرا وہ جاہلیت کی موت مر. کیوں؟ وصیت آنے والے زمانے کی تیاری, تمہارے پاس تمہاری اولاد کہیں لڑنے نہ لگے اگر بے دین, اور تمہارے پاس تمہاری اولاد کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے اگر دیندار. بھائی بہت ساری چیزیں ہیں ہم دیندار, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, لینا نہ سمجھیے گا میری طرف سے, بطور مثال ہم خوف خدا رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کی پابندی کر. باپ نے اتنی مبہم باتیں کہیں ہیں, پتہ ہی نہیں چلا یہ مکان ماں کے نام کیا ہے تو ماں کو دیا ہے کہ نہیں دیا. ہم گناہ بھی نہیں کرنا چاہتے, چلے اگر سب بالغ ہیں تو ہم نے کہا باپ نے دیا ہو کہ نہ دیا ہو, ہم دے دیتے, اور اگر ایک بھی نہ بالغ تو دیکھیے, اگر بے دین اولاد وصیت نہ ہو تو جھگڑے کا اختلاف, دیندار اولاد اور وصیت نہ ہو تو جگہ جگہ ٹھوکر کھانے کا انسان, وہ بیچارے معطل ہو کے رہ جائیں گے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی کہ باپ نے یہ چیز یا قرضہ کسی کو دیا, معاف کرنے کے لیے مدد یا قرضہ, پتہ ہی نہیں چل رہا. وصیت اس لیے ضروری, کیوں یہ کہا جاتا کہ اپنی بیٹی کے طلاق نکاح کے موقع پر اگر اتنا ہی تمہیں شوق ہے تو طلاق کا حق لے لو, اگر کہ حق سے طلاق نہیں ملتا ہے, اگر ٹیکنیکل لفظ ہے اس کے لیے وکالت. لیکن دو چیزیں, ہم نے اپنی بیٹی دے دی تحقیق کر کے کسی لڑکے کو اور اس کے بعد کہا, اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی فاطمہ کی طرح زندگی گزارے, نہیں یہ مثال غلط ہے, ایسی زندگی گزارے کہ کتنا ہی اس کے ظلم و بہارا شریف باپ کی شریف بیٹی ہے اسے سب برداشت کرنا, تو ختم بات, پھر کوئی بھی اطلاع بعد میں آئے تو میں پلٹ کے سوال نہیں کرنا. لیکن اگر بعد میں کہو کہ یہ کیا بات ہے, ہماری بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی الگ کرنے کا طریقہ, اگر تمہارا مزاج یہ جو اسلام میں گناہ تو نہیں, تم نکاح کے موقع پہ یہ طے کر لیتے کہ اگر ظلم ہوا تو الگ کرے, قرضہ دیا, ان گڈ فیتھ دیا, بھروسہ کر کے دیا, مومن کی بات سے یقین کر کے دیا, بعد میں قرضہ نہیں ملا, ہم نے دعا مانگی, خدا نے جواب اپنے ایمان کے ذریعے بھجوا دیا, ایمان نے کہا ایسے آدمی کی دعا ہی قبول نہیں جو بغیر گواہ اور تحریر کے قرضہ دے. وجہ بھی بتا کہ کیوں تم نے اس وقت تحریر نہیں لکھی, آپ نے کہا جی ہم نے بھروسہ کیا, یہ کون سا بھروسہ ہے جس کا خدا بھی تمہیں حکم نہیں دے رہا, جب تم نے خود سے بھروسہ کیا تو خود سے معاملے کو نمٹا, خدا کی وجہ سے تو بھروسہ نہیں کیا, کہا جی ہم نے تو خدا کی وجہ سے کیا, کہاں خدا کی وجہ سے کیا, قرآن سورہ بقرہ فکاتے بو, قرضہ دو تو کتابت میں لے رہو, یہ کون سا بھروسہ ہو گیا کہ خدا کی بات بھی نہیں مان رہے اور کہہ رہے کہ بھروسہ بھی تم پہ کر رہے. لیکن یہی امام کا جواب, اگر امام کہتے کہ قرضہ دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وجہ کیا, لیکن امام نے وجہ بتا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ خدا پلٹ کے کہتا تم نے تحریر کیوں نہیں رکھی, تاکہ وہ ہم چلے گئے تھے تابوت کمیٹی کے درس میں تو وہاں بات تھی کہ مومن پہ اس نے زن کرنا, تو ہم نے اس نے زن کیا, تابوت کمیٹی کا ایک درس ہے یا 528 درس, پورا مسئلہ معلوم کیے بغیر تم نے اس نے زن کیسے کر لیا, بار بار بتایا گیا کہ ہم گئے قم کے اندر, مشہد میں, کربلا میں, نجف میں, خواجہ مسجد میں, دنیا کی کسی بھی علاقے جانتے ہیں کہ تیج نماز آگے لے کھڑے ہو گئے نماز پڑھ, نہیں معلوم, اگر کہ اطمینان سے آ رہا ہے کہ جگہ صحیح, نمازی, مقدس روزہ, مگر جب تک کہ اطمینان 90% کے قریب نہ ہو, اس نے ذہن خبردار ہے, تم نے اس سے کہہ دیا کہ میں آپ کو گناہگار مانتا ہوں کیونکہ آپ کے پیچھے نماز نہیں, تم گناہگار, لیکن اس کو عادل سمجھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ بھروسے کی بھی ایک لمٹ, ایک انتہائی نیک و دیندار شخص آپ کے سامنے آئے پورا یقین آ گیا وہ دوسری بات, لیکن پورا یقین نہیں اس نے آ کے کہا میں کھلا مرضی کا وکیل, تو آپ نے کہا کہ اجازت نامہ دکھا دی, اس نے رنگ کہاں گیا جب یہ شرط آ گئی, ہاں پورا پورا یقین ہے تو یقین کا مطلب آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک الگ بات, اجازت نامہ کیوں لکھوایا جاتا, لیکن اگر آپ مرضی سے جا کے کہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کا وکیل, اجازت نامہ نہیں دکھاتا, وہ کہیں گے وہ میرے وکیل نہیں, لیکن خبردار ان کو آپ فاسد میں نہ قرار دیں جب تک کہ آپ کے پاس ان کے فرض کی کوئی اور علامت نہ ہو, خالی یہ کہہ دینا کہ اجازت نامہ نہ دکھا پا, یہ فرض نہیں, لیکن وکیل بھی نہیں مان سکتے, اس گھر کے اندر بھی لمٹ, ایک حدود, تو اتنا بھروسہ اسلام اجازت ہی نہیں دے رہا, لیکن یہ سب کی بنیاد کیا کہ بعد والے اختلاف کو اپنے سامنے کر کر جاؤ, چاہے وہ وصیت ہو, چاہے وہ نکاح کے موقع پہ طلاق کی کوئی بات, چاہے وہ قرضہ دیتے وقت واپسی کے سلسلے میں تحریر ہو, چاہے مستحق کے حکم ہو کہ اپنے وکیل کو تحریراً وکیل بناؤ تاکہ اختلاف پیدا نہ ہونے کا, جب ہمارے لیے یہ حکم تو کیا ہم ان کو اپنا حادی مانتے, جو عوام کو سب کچھ حکم دیتے ہیں خود کوئی عمل نہیں کرتے, کیا ہم اس کو اپنا رہبر مانتے, کہ جو اتامر الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود بھول دے، ہم اس کو اپنا رہبر مان لیں. جتنا ہمیں حکم دیتا ہے اس سے اللہ گنا زیادہ خود عمل کر کے دکھاتا ہوں. رسوے ایمان کی سیرت یہی پتا کہ ایک باپ کے مرنے پر خاندان کا شیرازہ بکھرنے لگتا، ایک امام کی غیبت کے بعد شیعوں پہ کیا گزرے گی، وہ کیا گزرے گی، اس کی تیاری رسوے ایمان نے اپنے زمانے میں. یہ نظام مرجعیت و اشتہار جو آج آغا عراقی اور سیستانی تک پہنچا، شروع کیسے ہوا؟ رسوے ایمان. تو میں نے کہا کہ پتا نہیں خدا کی کیا مسئلہ ہے، لیکن آقائے گلپائیدانی کا انتقال اور اس کے حوالے سے ذہنوں میں خلفشا اور تاریخ شہادت کی دسویں امام. اگر یہ دسویں امام سے پہلے بھی ہر معصوم نے ایک کوشش کی، یہ جملہ غلط ہو گئے، کوشش کی کا مفہوم یہ ہے کہ معذلہ ناکام رہنے بنیادیں ڈالی کہ لوگ مرجے کے پاس جانے کے حاضر ہو جائیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا ہی لوگوں کو بھیجیں لیکن بس کے ہوتے ہوئے گٹ کے پاس کوئی نہیں جاتا. جنگ یہ مانتا ہے کہ یہ اچھا آدمی، لیکن جب بہترین موجود تو ہم بہتر کے پاس کیوں جائیں؟ امام کا طریقہ دیکھیں، لوگ آتے ہیں مولا ہم بہت دور سے آ رہے ہیں، سفر کا ادھر ادھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ مولا وہ اسلامی دنیا کا کونا کھوک، آپ کیوں آ رہے؟ کہا مولا مسئلہ پوچھنا. کہا زکریا ابن آدم کے پاس کیوں نہ گئے جس کو میں نے قم میں مقرر کیا؟ اب دیکھیے انداز ذرا امام کا انداز تھا کہ بیچارے ضائع کی دلچسپی قریب نہ، لیکن اس کو عادت ڈلوائی جائے. ایک آدمی بہت خوش خوش امام کے پاس آیا کہ امام بہت خوش ہوں، سمجھ رہا ہے کہ امام بھی معاذ اللہ ان جھوٹے اماموں کی طرح ہے جو اپنی فقہ کی دکان کھول کے بیٹھے، جو مسئلہ پوچھنے آتا ہے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک دینار بھی دیتے کہ بھائی لے جاؤ دوبارہ آنا. بہت خوش خوش آیا کہتے امام کے پاس، مولا میں کھوپے سے آپ کی تلاش میں چلا ہوں، بہت لوگ ملے، میں نے کہا میں تو اپنے آقا سے مسئلہ پوچھوں. تو کہا ابو بصیر کو کیوں چھوڑ دیے؟ اسے تو میں نے کوفے میں اپنا نمائندہ مقرر کیا. دیکھیں تاریخ میں خالص جملہ آتا، سننے والے میں کیا گزر رہی ہوگی اپنے آپ کو رکھ کے سوچ رہی. ہمارا جو آج مرجے کے بارے میں سوچ رہے کہ اگر کسی مرجے کے مقلد بن گئے تو وہ ہمارا احسان مانے گا کہ بھائی تم نے میری ایک تعداد بڑھا دی 1000 کے مقابلے میں 1001 ہو، کیونکہ ہم اسی سے متاثر ہوتے ہیں کہ 10 آدمی ہماری تعریف کرے تو 11 آ گئے ہم اور خوش ہو. ہم سمجھتے کہ مرجے بھی ایسا ہو، لیکن کیونکہ ہماری رسائی مرجے تک، تو جو امام کے زمانے میں تھے ہر ایک تو معرفت تامہ کی منزل پہ نہیں، وہ سوچتا تھا امام بہت خوش ہوں کہ میں 4 جھوٹے اماموں کو چھوڑ کے یہاں آ گیا. بس امام کو خوش ہونا یا تمہیں خوش ہونا، چنانچہ جو صحیح رائے وہ سجدہ شکر انجام دے کے کہتے تمام تعریف اس خدا کی جس نے مجھے حق پر پہنچا. لیکن بعض نادان و نہ سمجھ یہ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ امام بہت خوش ہو، جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں تصور ہے نا کہ خمس لا کے دیے، یہ عالم بہت خوش ہوگا کہ خمس لے کے دیے، وہ خوش نہیں ہو، غمگین ہو، آپ نے اس پہ گوشت ڈال دیا. بٹ 1,00,000 روپئے آپ خمس دے اور 50 روپئے آپ ایسے گفٹ دے کہ 50,000 اس سے کام کیے، 1,00,000 روپئے اس کے لیے بیکار، وہ تو اسے پہنچا دے نا جہاں پہ، اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن لوگ خوش ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم ہمارا احسان مند ہوگا. دوڑے دوڑے حج میں آتے ہیں کہ مولانا ایک جب 5,00,000 روپئے آپ کے ذریعے سے خمس کے قیدوں کو بھجوائے، یہ بھی مثال ہے، اعلان نہیں، اب تک ایسا کوئی مومن نہیں آتا. لیکن سمجھتے ہیں کہ وہاں اتنا احسان ہے کہ سارے قانون توڑیں گے، سارے مسئلے توڑیں گے، گلے سے لگائیں گے، آپ آئیے قافلہ آپ کے حوالے، کیونکہ آپ نے کبھی ہمارے ذریعے سے خمس بھجوائے، اس سے وہ بہتر ہے جس نے کبھی 2 روپئے کا بال پین دے دیا، کارن اس نے کچھ کوفہ دیا، اس نے کچھ نہیں دیا، وہ جو ڈالا ذمہ دار ہم کو قرار دیا، اپنا بوجھ ہماری گردن پہ ڈال کے وہ خوش خوش گیا، اس سے تو ہمیں الٹا لینا چاہیے کہ یہ جو ہم بوجھ اٹھا رہے اس کا کچھ ہدیہ دے کے جاؤ، بلکہ اجرت دے کے جاؤ، اجرت آپ ہے ہدیہ محبت ہے. تو وہاں پہ وہ اسی طرح خوش خوش آتے تھے امام کے پاس. امام کہتے تھے زکریا ابن آدم کے پاس کیوں نہ، بھائی ابو بصیر کے پاس کیوں نہ، مجتہدین کا مزاج. آیت اللہ کوئی کا ایک بہت ہی مشہور جملہ، ایک مرتبہ ہمارے ملک کے کوئی صاحب وہاں پہنچ، ایک اسلامی سلام ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ہمارے یہاں بعض وجوہات کی بنا پہ غیروں کا دباؤ ہے، غیر کی دشمنی پر کچھ لوگ اترے تو مختلف انداز سے ملتے وقت سلام کرتے، ہم اور آپ تو پھر بھی آدمی ہیں کیونکہ سن لیتے آواز کوئی کو جا کے وہ سلام کی،
حیران کیا اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان کو سیوا نہیں آتا اس اس میں تو وہ مقلد ہوں گے نا، اس کی اب یہ مرضی بنے گا بھائی، کوئی اسلام کا سلام ہو تو اس کے لیے تو وہ مرضی، اس کا یہ جواب. اس نے ایک ایسا فکر آتا ہے جو ہمارے یہاں خصوصاً دیہات کے لوگ مومنین آپس میں ملتے وقت بہت کہتے ہیں. اب آبا نے کبھی وہ سنا بھی نہیں، اس کا جواب بھی نہیں پتا، اس کا بھی کوئی جواب ہوتا ہوگا، حیران ہو. اس نے پھر ایک مرتبہ جوش و خروش کے ساتھ اپنا سلام دوہرا، کھلا کوپا مطلب. تو آبا اور حیران ہو کہیں کیا رہا، دفعہ دو دفعہ تین دفعہ. تو اب وہ بھی چونک، یہ تو ذرا کوئی گڑبڑ مرضی لگ رہے ہیں، جو اس چیز کو ہی نہیں مانتے جو میں کہہ رہا ہوں. وہ نہ ماننا الگ چیز اور سلام الگ چیز. آگا نے پھر اس کو سلام دیا، وہ جو سلام سنا تو بہت چونک، کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نہیں مانتے. آگا نے کہا میں نے آج تک کبھی سنا ہی نہیں کہ کیا چیز ہوتی. وہی ایک مرتبہ وہ پیر پٹک کے کھڑا ہو گیا کہ آج سے میں آپ کی تکلیف چھوڑ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی وہاں بھی نکلی. اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھا، مسکرا دیکھا، الحمدللہ ایک روز یک مقلد من کم سے، الحمدللہ آج میرے مقلدین میں ایک چیز کمی واقع ہو گئی، بہت بہت پڑ گئے نا اس کے اعتبار سے. وہ آگا کوئی کی مرضی ہے چلی گئی کیونکہ میں نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے کہ ہم تقلید کرے تو مرضی بنتا ہے، تقلید نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا. نہیں، بہت لطف لیا تھا آبا نے آپ کی زبان سے، تو میں نے تعصب کا جملہ سنا. آبا تو بہت لطف لے لے کے اس واقعے کو کئی دفعہ دہراتے کہ دیکھو کتنا بڑا مجھ پر فرق پڑ گیا ایک مقلد کا. یعنی وہ یہی سمجھ رہا اس طرح دھمکی دے کے وہاں سے چل دیجیے، آج سے میں نے آپ کی تکلیف چھوڑ دی. تو لوگوں کے ذہن میں کی تصور، امام میں پتو میرے پاس کیوں آئے، زکریا کے پاس کیوں نہ، میرے پاس کیوں آئے، ابو بکر کے پاس کیوں نہ. لیکن پھر آنے والا آیا پورے قلوب سے، وہ ایسا آدمی نہیں تھا جیسا آدمی ابھی آپ نے سنا. وہ اپنے شوق میں آیا تھا کہ امام کے ہوتے ہوئے میں غیر معصوم کے پاس کیوں جاؤں. چلے کبھی کبھار کچھ چیز اگر خلاف شریعت نہیں ہوتی، خلاف قانون ہوتی ہے لیکن برداشت کر لی جاتی ہے، اس کی نیت دیکھو. لیکن دسواں امام کے زمانے میں مسئلہ یہ کہ اگر دسواں امام شیعوں کی اس عادت کو نہ چھوڑوا تو چھٹے امام ساتویں امام تک تو معاملہ چل گئے، لیکن دسویں کو پتا ہے کہ میرے بات تو غیبت شروع ہو رہی. اگر ان کو عادت ہی نہ پڑ مرضی اور نائب امام کے پاس جانے کی تو میرے بعد یہ کیا کریں گے. چنانچہ جو چیز چھٹے اور ساتویں نے اخلاقی طور پہ نافذ کی، کبھی کہا جاتا نا کہ یہ گناہ اخلاقی گناہ، دسویں امام نے اسے گناہ شرعی بنا دیا. چھٹے اور ساتویں بس اتنا کہہ کے چپ ہو جاتے تھے کہ ان کے پاس کیوں نہ، دسویں نے کلیتن بنا کر میرے پاس تمہیں آنے ہی نہیں. حتیٰ یہ کہ لوگ پھر بھی آ گئے ہر بار بہانے بنا کے یہ لائیں گے کہ مانا وہ مسئلہ بہت مشکل تھا، وہاں جانا تھا، یہ امانتیں لے کے آئے ہیں، حکومت کے جاسوس پیچھے لگے، وہاں بہت سخت یقین سب بھی معاملے کا ٹھہر دو بیٹھ دو، جس کو نائب بنایا اس کو بلوا اور کہا تم جاؤ اور ان لوگوں سے یہ پیسے وصول کرو. یعنی وہ چاہے ہو سکتا ہے حقیقت بھی ہو، ذہن میں رکھیے گا کہ دسویں امام مدینے میں نائب بغداد تھے، پھر جب امام سامرہ، سامرہ اور بغداد اگر بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی خاصا فاصلہ، لوگ سامرہ آ گئے کہ مولا ہمیں پتا ہے کہ آپ نے اپنا نائب بغداد میں رکھا لیکن وہ کیپیٹل ہے، وہاں یہ خطرہ ہے، وہاں وہ خطرہ، تو ہم آپ کے پاس آ گئے. اب امام نے ان کو واپس نہیں بٹھا دیا اور سامرہ سے بغداد غلام کو بھیج کے اپنے اس نائب کو بلوا، اور اگلے دن جب وہ پہنچا تو ان لوگوں سے کہا کہ کچھ رائے اس کو اور پھر یہ لا کے ہمیں پہنچائے. آخر کیوں یہ بہار انوار کی اس جلد کا اردو ترجمہ ہو چکا جس میں علامہ مجلسی نے یہ واقعات لکھے، کیوں؟ اس لیے کہ دسویں امام کا زمانہ چھٹے امام سے مختلف. اب خالی نیت اور خلوص کو نہیں دیکھنا، آنے والے دور کی مشکلات کو بھی دیکھنا کہ اگر آج ان لوگوں کو عادت نہ پڑی نہ ایک امام تک جانے کی تو اب وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے خلوص کو تعریف کریں اور ان سے ڈیلنگ کریں. آج نہ صحیح دو سال، چار سال، چھ سال، میرے پاس ان کو لامحالہ وہاں جانا پڑے، تو ایسا نہ ہو کہ شیعہ اس طرح گمراہ ہو جائے جس طرح ہر نبی کے بعد اس کی امت یہ کہہ کے گمراہ ہوتی کہ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر کہ وہاں یہ غلط، یہاں یہ صحیح ہو، اس لیے کہ نائب امام امام جیسا ہو ہی نہیں سکتا.
دیکھیے انبیاء میں یہ ملتا جناب یوشع ابن نون کو ماننے سے انکار کر دیا امت موسیٰ تو ویسے تو نہیں بہرحال ویسے نہ ہو کبھی نبی نہیں یوشع قسمت یہاں بھی رسول کے بعد علی سے برکشتہ ہو گئی امت خیر وہاں تو بہت ساری مسئلے ہیں تو جہاں نبی کے بعد نبی آ رہا ہے لوگ کہہ رہے ویسا نہیں تو دسویں امام کے بعد تو سب کچھ معاملہ علماء کے ہاتھ میں جائے گا وہ تو حق ہے کہ ویسے نہیں وہ تو صحیح بھی نہ معصوم نہ علم غیر رکھتے نہ ان کے پاس امور تقوینیہ میں دخل کا حق وہ تو اور ضروری ہے کہ ابھی ان کو ٹرین کر دیں چنانچہ آپ دیکھ کہ بارہویں امام نے اپنے جو چار خواہش نائب رکھے 46 سال ان باپ اور بیٹوں کو اپنا نائب بنایا عثمان ابن سعید اور ان کے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید 46 سال سوشیالوجی کے ماہر کہتے ہیں کہ 24 سال میں نسل بدلتی 46 سال یعنی دو نسلیں بدلتی تیسری نسل تک یہ کون ہے باپ یہ وہ باپ بیٹے جو دسویں امام کے زمانے سے نائب چلے آ رہے نئے آدمی کو نائب نہیں پرانے کو ایسا لگا کہ جیسے آج کہا جاتا کہ جب آیت اللہ ہے کوئی شہید باقر صد اور آغاز مستمد کے صدمے کو برداشت کر دیا مختلف شاگردوں نے کہا کہ اب آپ کو تیسرے آدمی کو ٹرین کرنا ہو شہید صدر اور آغاز مستمد یہ دو آغاز ہوئی کہ خاص و خاص شاگرد شاگرد ہونا الگ ہے خاص و خاص شاگرد ہونا الگ انہیں تیار کیا گیا تھا مستقبل کے لیے وہ کہا کیا دیکھیے جس وقت شہید صدر اور آغاز مستمد پہ کام شروع ہوا وہ آغاز کوئی سی جوانی جوانی کا مطلب یہ 25 سال ہی 60-65 تھا توانائی تھی جوانی سب محنتیں لگائیں مگر حالات ایسے آپ کے سامنے کہا کہ نہیں مسئلہ آپ کا نہیں مسئلہ عوضے کا ہے مسئلہ شیعہ چنانچہ خاص آغاز سیستانی کا انتخاب باقی سب نے کیا اور ایک مرض تعلیم سب کو دیتا مگر ایک تربیت جو ہے وہ مخصوص شاگردوں کو دی جاتی ہے قرآن نبی کا یعلمہم الکتاب والحکمۃ تعلیم ہے کتاب گھر سے خارج ہے 800 آئیں کہ 1000 اور پھر ایک چیز ہے حکمت انگریزی میں غالباً نالج اور وزڈم وزڈم ہر ایک کو نہیں سکھائی جاتی وہ ان خاص الخاص کو کہ جسے استعمال کرتے ہیں نبھا سکتے اس کے لیے آغاز سیستانی کا خصوصی انتخاب ہوا میں نے 3-4 ہفتے پہلے آغاز سیستانی کے حالات بیان کیے اور رفتہ رفتہ اس حوالے سے ان کا تعارف ہوا جس طرح امام نے ایک سنت قائم کی اپنی جگہ نماز پھر اپنا ممبر پھر اپنی حیات استفتاح کا رکن پھر صبح کا جو خاص سیشن ہوتا اس سال ماہ رمضان میں جعفری کی ایک تقریب تھی آغاز ہوئی جیسا بھرو ایک خاص جو صبح کا سیشن تھا جس میں صرف 37 لوگ آتے اس نے بولا بچوں کے یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے اللہ کے اس لیے اس مرحلے پہ مرضی اپنی اولاد کا انتخاب نہیں کرتا نہ امام خمینی نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس کے لیے منتخب کر رہا ہوں نہ آغاز حکیم نے یہ عمل کیا نہ آغاز خود کیوں اس لیے کہ مسئلہ اللہ دیانت عدالت ورنہ جہاں یہ سسٹم آ جائے خاندان وہاں پہ صرف اپنے خاندان کی کسی فرد کا انتخاب ہوتا اپنی اولاد کو نظر انداز کیا کہ مسئلہ دین ہے یہ بالکل وہ سنت جو دسویں امام نے قائم کی عثمان ابن سعید 11 سال کے تھے 11 سال انہیں بلا کے کہا کہ میں تمہیں نائب بناتا ہوں اگر اس سے ایک چھوٹی سی بحث چلی کہ کیا نابالغ مبین بچے کو نائب بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں مگر اس میں طے شدہ بات ہے کہ امام معصوم کی نیابت ہماری نیابت سے الگ 12-11 سال سے نائب بنایا کیوں 306 ہجری تک ان کو لے جانا اتنے طویل عرصے تک کہ وہ شیعت جو امام کی غیبت کے بعد اس سے زیادہ پریشان ہوتی جتنا ایک مرضی کے بعد یا جتنا باپ کے مرنے کے بعد چھوٹے بچے ایسے آدمی رکھے کہ کوئی یہ شک پیدا نہ کرے کہ یہ غلط آدمی اگر 11ویں امام تک کوئی نائب نہ ہوتا 12ویں امام اتنا نائب مقرر کر حکومت بنو عباس پروپیگنڈا مشینری ان کے ہاتھ کہتے جھوٹا نائب غلط دعویٰ کر رہا جبکہ غلط دعوے کیے بھی بہت سو مگر اس لیے عثمان ابن سعید کی نیابت میں شک نہ ہو کہ ہر مومن جان چکا تھا ان کو کہ یہ 10ویں کے بھی نائب ہے 11ویں کے بھی نائب اور امام موقع بنا ان کے تعارف کی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ تعارف بنانا ٹھیک ہے نہیں باقاعدہ موقع بنانا چنا ابھی آپ نے سن جب قم والے وہ مومنین آئے قم سے لے کہ مولا جان خطرے میں ہے اس لیے آپ کے پاس آئے. امام نے اپنے غلام سے بھی نہیں کہا کہ بیچارے بہت تھکے مان لیں ان کا پیسہ لے. نہیں, بلواؤ اس نائب کو چاہے جہاں بھی, ان کے ذریعے سے یہ ہو. گیارہویں امام کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, ہمارے بارہویں امام خصوصی طور پہ عثمان ابن سعید سے کہا. بارہویں امام کے بارے میں ایک عجیب نقطہ آ گیا, یہاں پہ گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ نقطے بازی بند کی جائے, لیکن ایک اشارے کی بات. بہت یہ مشہور ہے کہ چودہویں صدی کے بعد کوئی صدی نہیں ہوگی, اور لوگ اپنے اندازے لگاتے ہیں کہ ظہور امام کب ہوگا. تو کئی طریقے سے اندازے لگائے جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ مولا نے صفین میں کہا پہرے کی 70 پشت کو چیک کرتا اور اس کے بعد پھر اس کو واصل جہنم کرتا, یا کسی نے کہا کہ 40 پشت کا جملہ, ایک پشت کتنے سال کی ہوتی ہے کیلکولیشن کر کے اپنے اندازے سے لگایا ہی تھا. اب یہ محاورے کے ساتھ اگر یہ ہو جائے تب بھی, لیکن باہر بارہویں امام کی ولادت کے موقع پہ گیارہویں امام نے 300 بکرے بطور عقیقہ ذبح کرنا, ان روایتوں کے ساتھ کہ عقیقہ زندگی کی بلاؤں کا ذخیرہ ہوگا. تاکہ اگر ہم ایوریج ایج 60 سے 70 کی مانیں, جو معصومین کی تو ایوریج ایج یہی ہے, تو 300 بکرے کتنے سال کے لیے کافی ہو, یہ کتنا حساب لگائیں گے کہ اگر ایک بکرا ایک عقیقہ ایک آدمی کا 65 سال 70 سال چلتا تو 300 بیٹھا. یہ ایک باقاعدہ یہ ایک الگ ریسرچ ہوتی ہے جو علماء کرتے رہتے ہیں, 1700 1800 2000 سال, پھر اس سے ظہور کی تاریخ معین کی جاتی ہے. تو یہ جو